الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ولقد رآه نزلة أخرى اور تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی کے پاس عندہا جنۃ المأوی اس کے پاس جنۃ المأوی ہے اذ یغش السدرۃ ما یغش جس وقت کے ڈھانپ رہی تھی بیری کے درخت کو وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی تھی ما زاغ البصر وما طغى نظر نہ ٹیڑی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی لقد رأى من آیات ربه الكبرى تحقیق کے آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا سورۃ النجم چل رہی ہے اور اس کے بھی بنیادی مضامین وہی تین مضامین ہیں جو قرآن مجید کی ہر سورت میں پائے جاتے ہیں اور مکی سورتوں میں کسی قدر تفصیل سے پائے جاتے ہیں پہلا مضمون ہے توحید دوسرا مضمون ہے رسالت اور تیسرا مضمون ہے معاد مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں جزا اور سزا اس سے پہلے جو دو سورتیں گزری ہیں سورہ طور اور سورہ زاریات، ان دونوں سورتوں میں بھی ان تینوں مضامین کو بیان کیا گیا تھا، مگر زیادہ زور ان دونوں سورتوں میں معاد پر تھا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ کے سامنے ہر شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں ان سارے کاموں کا حساب ہوگا، اور اچھائی کا بدلہ جنت اور اس کی نعمتوں کی شکل میں ملے گا، اور برائی کا بدلہ جہنم اور اس کے مختلف عذابوں کی شکل میں ملے گا۔ سورۃ النجم میں بھی ان تینوں مضامین کو بیان کیا گیا ہے، مگر اس میں زیادہ زور رسالت پر دیا گیا ہے، اور شروع کی یہ جو 18 آیتیں ہیں ان میں بہت بلیغ طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو شروع کی 4 آیتیں ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا ہے، ستارے کی قسم کھائی اس لیے کہ ستارے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، تو اس میں اشارہ کیا کہ جس طرح ستارے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح تم بھی آسمان نبوت کے اس ستارے سے رہنمائی حاصل کرو۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، یہ صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تو ان کا مزید تعارف کرانے کی تو ضرورت ہے نہیں، یہ تمہارے ساتھ 40 سال تک رہے ہیں اور ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر اور ان سے معاملات میں برت کر تم نے خود ان کو الصادق الامین کا لقب دیا ہے کہ سچے بھی ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو جو دنیاوی معاملات میں صادق اور امین رہا ہو 40 سال تک، وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے معاملے میں کیسے صادق اور امین نہیں رہے گا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ چونکہ صادق اور امین ہے اس لیے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ انہیں جس بات کا حکم فرماتے ہیں اسی بات کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رسالت کے لیے واسطہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی پیغمبر تب پیغمبر بنے گا جب اس کے پاس اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، اور وہ پیغام لانے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، کہ وہ شدید القوا ہے، مضبوط قوتوں والے ہیں اور وہ زور آور ہیں۔ ان کی یہاں پر دو صفتیں بیان فرمائی کہ مضبوط قوتوں والے ہیں، اعتبار سے طاقتور ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص مضبوط قوتوں والا ہوتا ہے اور سر کے اوپر سوا سیر، دوسرا بھی مضبوط قوتوں والا ہے اور وہ ان کو مغلوب کر دے. کہا ایسا نہیں ہے، یہ مضبوط قوتوں والے ہیں، ذو مرتن اور زور آور ہیں، ان پر کسی کا زور چلتا نہیں. تو جن پر قرآن مجید اتارا گیا ہے اور جن پر وحی نازل کی گئی ہیں وہ صادق اور امین ہیں، اور فرشتے یوں بھی معصوم ہوتے ہیں. ایک ہی بیچ میں شبہ رہ جاتا ہے کہ بھئی کہیں کمزور تو نہیں، بیچ میں شیاطین نے کوئی خلل تو واقع نہیں کیا. تو کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ شدید القوا ہے اور ذو مرہ ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھ چکے ہیں. عام طور پہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وحی لے کر حاضر ہوتے تھے تو انسانی شکل میں حاضری دیتے تھے، لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. اس کا صراحت کے ساتھ ذکر بخاری شریف کی روایت میں ہے جو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں دیکھا اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ فطرت کے زمانے کے بالکل اخیر میں پانچ آیتیں نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ مدثر کی، اور اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ بیچ میں فطرت کا زمانہ کتنا ہے. سورۃ الالق کی آیات کے نزول کے بعد کتنی مدت تک حضرت جبریل علیہ السلام رکے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت سے ان کے دوبارہ تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے. مختلف اقوال ہیں اس میں، جس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کی مدت، یعنی یہ پورا قرآن مجید جو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ صرف 20 سال میں اترا ہے، سوائے شروع کی 5 آیات کے. تو 23 سالہ نبوت ہے، نبوت کا دور. تو بالکل شروع میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال تک رابطہ بالکل منقطع. اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع کیوں ہو گیا. اس میں ایک حکمت یہ لکھی گئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلی ملاقات ہوئی غار حیرا میں، تو اس ملاقات کے ذریعے ملئے اعلی سے یہ پہلا باضابطہ حصے رابطہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ملئے اعلی جو ہے اوپر کی دنیا، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اور کلام الہی بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے. تو ملئے اعلی سے رابطہ ہوا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے، اور پھر کلام اللہ میں سے 5 آیتوں کا نزول ہوا، تو اس کی شدت طبیعت مبارکہ پر اتنی ہوئی کہ آپ کو 3 سال دیے گئے اطمینان کا سانس لینے کے لیے دوبارہ وحی الہی کو شروع کرنے سے پہلے. یعنی میں اس سے آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں اس کلام الہی کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, وَلَقَدْ أُنزِلَ إِلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ, سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, مگر اس کے باوجود اس وحی کا وزن اتنا تھا, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اتنا بوجھ پڑتا تھا اس وحی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا, تفسد کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کی رگ کاٹ دو اور خون کا فوارہ چھوٹتا ہے, کہ اس طرح جو ہے وہ فواری کی طرح یہاں سے پسینہ بہتا تھا پیشانی سے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں اونٹنی کے اوپر اور وحی کا نزول شروع ہوا تو اونٹنی اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھنے بھی مجبور ہو گئی. اور دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ ان پانچ آیتوں میں علوم اتنے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے نبی کو 3 سال ان 5 آیات پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا, اور غور و فکر کر کے ان 5 آیات میں جو پیغام تھا یا پیغامات تھے ان کو سمجھنے کا موقع دیا گیا. اب ہم پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, ترجمہ پڑھتے ہیں ہمیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ آیات علوم سے بھری ہوئی ہے. اب یہ جو 3 سال گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اس امید پر کہ جہاں پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تھا دوبارہ بھی وہیں آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فراق کی وجہ سے, چونکہ معشوق سے رابطہ کٹ گیا تھا, محبوب سے رشتہ کٹ گیا تھا, اللہ تعالی شانہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا, تو اس فراق کی وجہ سے میں غار حرا کی چوٹی پہ چڑھتا تھا اور اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتا تھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز میں سنتا تھا, آپ مجھے تسلی دیتے تھے. اس طرح 3 سال گزرے, کتنی بیتابی میں رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ جب کسی چیز کی طرف اشتیاق ہو اور وہ چیز منقطع ہو جائے تو شوق بڑھتا ہے, شوق اور بڑھتا ہے, شوق اور بڑھتا ہے. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے تھے کہ آگے جو متواتر وحی کا نزول ہونے والا تھا اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بالکل تیار ہو جائے, شوق سے لبریز ہو جائے. تو 3 سال تک منقطع رہی وہی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح میں غار حرا گیا ہوا تھا اور وہاں سے اتر رہا تھا کہ میری نظر پڑی, میں نے آواز سنی, تو میں نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں کرسی پر تشریف فرما ہے اپنی اصلی حالت میں. اس کا ذکر جو ہے وہ ان آیات میں ہے کہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اور اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ہی کو دیکھا تھا, ما کذب الفؤاد ما رأى, اور پھر جنجوڑا جا رہا ہے کہ افتمارونه ولا ما یرى, کیا تم ہمارے نبی سے جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو تمہیں نظر نہیں آتی مگر انہیں نظر آتی ہے. اللہ تعالی شانہ نے مشرکین اور منکرین کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت اچھا تعارف کرایا. ما ذل النبی ما ذل الرسول نے ما ذل صاحبکم, یہ تو تمہارے ساتھی ہیں 40 سال سے, انہیں تو تم پہچانتے ہی ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے, کبھی غلط تجربہ نہیں ہوا, اس لیے وہ جو کچھ بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے, سچے ہیں وہ, امانتدار ہیں. لہذا جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے, وہ اللہ ہی نے فرمایا ہوا ہوتا ہے, اور ایک حرف ایک نقطے کی کمی بیشی کیے بغیر وہ اس کو تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. رہی یہ بات کہ ہم اس فرشتے کو نہیں جانتے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہو, کہا وہ گڑبڑ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معصوم ہے, نمبر ایک, اور نمبر دو وہ شدید القوا و ذو مرہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو. نہیں, پہچاننے میں بھی غلطی نہیں, اس لیے کہ ان کو بار بار دیکھا ہے اور دو مرتبہ تو اصلی شکل میں دیکھ چکے ہیں, اور اصلی شکل میں بھی دیکھنا کوئی ضروری نہیں تھا. ایک شخص کو جب اللہ جل جلالہ وعمنوالہ پیغمبر بنا کر ایک شخص کو جب وحی لے کر بھیجیں گے, وحی کا قاصد بنا کر بھیجیں گے, تو جس کو نبی بنایا جا رہا ہے اسے اس سے پہلے پورا ادراک عطا فرمائیں گے کہ جو شخص تمہارے پاس آ رہا ہے وہ میرا فرشتہ ہے. اس لیے اگر دو مرتبہ اصلی شکل میں نہ دیکھا ہوتا تو بھی اس وحی میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ کہ 23 سال تک وہ آتے رہے, اور 23 سال تک جس کلام کو لے کر آتے رہے وہ پورا محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت سناتے رہے ہیں, تو اس میں اگر کوئی دوسرا کسی جگہ پر آ گیا ہوتا اور غلطی سے اس کو فرشتہ سمجھ کر اس کی بات اس میں ملا دی گئی ہوتی, تو اب تک میں اس میں 500 غلطیاں لوگ نکال چکے ہوتے اور وحی اور غیر وحی میں فرق بتلا چکے ہوتے کہ یہ حصہ جو ہے گڑبڑ معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ پورا قرآن موجود ہے ہمارے سامنے, الحم سے لے کر پڑھتے ہیں والناس تک پڑھتے چلے جاتے ہیں. جو لوگ ادراک رکھتے ہیں, جو فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں, جو شرعی ادراک رکھتے ہیں, جو شرعی ادراک نہیں رکھتے, غیر مسلم ہیں مگر عربی جانتے ہیں, فصاحت و بلاغت میں ماہر ہیں, اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت تھے, آج بھی دنیا میں ایسے غیر مسلم ہیں جن کو فصاحت و بلاغت سے بہت گہرا تعلق ہے, عربی زبان پڑھتے ہیں وہ, تو ان میں سے آج تک کسی نے انگلی رکھ کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ حصہ جو ہے وہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ بھئی ان کو کیسے پتا کہ یہ وہ فرشتہ ہے, کہ دو مرتبہ ان کو اصلی شکل میں دیکھ چکے ہیں, اور یہ اصلی شکل والا فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو چونکہ دو مرتبہ دیکھ چکے ہیں اس لیے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے. تو ایک مرتبہ تو وہاں دیکھ چکے تھے نبوت کے 3rd سال میں, فطرت کے زمانے میں, اور ایک مرتبہ آسمانوں میں دیکھ چکے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے. وہ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. اب سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھنا تو ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مرتبہ معراج میں تشریف لے گئے تھے اپنے جسم مبارک کے ساتھ. جسمانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نصیب ہوئی ہے, اور منامی معراج بہت نصیب ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں ہیں اور خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اعلیٰ کی سیر کراتے تھے. نیند میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم کلامی نصیب ہوتی تھی. ایسی معراج تو بہت ہیں, لیکن جسمانی معراج پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیداری میں اپنے اسی انسانی جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر, اور پھر سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جنت جہنم, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم کلامی اور واپس, ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو جب لینے کے لیے مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچے تھے, اس وقت وہ انسانی شکل میں تھے اور پورے راستے میں انسانی شکل میں تھے. اور جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل بحکم الہی اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے ان کی اصلی شکل میں دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. ابھی سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ جو ہے وہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. ایک درخت آتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں کبھی بڑے بھی ہوتے ہیں, سدرہ بیری, بیری کا درخت جس کو ہم گجراتی میں بور کہتے ہیں. چیری جیسے پھل آتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہندو پاک کے علاقے میں یہ درخت ہوتا ہے بیری کا درخت, ہو سکتا ہے کہ عربستان میں بھی ہوتا ہو سدرہ. اور عام روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے, مگر مسلم شریف کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چھٹے آسمان پر ہے. تو دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے محدثین اور شراح کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت بہت بڑا ہے, بہت بڑا, ہر دو آسمانوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. تو یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور یہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کی شاخیں پھیلتی ہیں ساتویں آسمان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری نظر پڑی بیری کے اس درخت پر, یعنی سدرۃ المنتہا پر جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں, بڑے بڑے پتے. اور میں نے دیکھا کہ حجر, ایک جگہ ہے مقام حجر, تو حجر کے جو مٹکے ہیں, حجر میں خاص قسم کے مٹکے بنتے تھے جس میں کئی من اناج رہ جاتا تھا, تو حجر کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں, یعنی اتنے بڑے مٹکے جس میں کئی من اناج پھل فروٹ رہ سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں. تو اس کو جو سدرہ کہا گیا ہے سدرہ, تو یہ دنیا کا جو سدرہ ہے, یہ دنیا کا جو بیری کا درخت ہے اس کے مشابہ نہیں ہے یا وہ ویسا نہیں ہے, یہ اشتراک اسمی کہتے ہیں, اس کو اشتراک اسمی ہے کہ نام میں دونوں مشترک ہیں کہ وہ بھی سدرہ ہے یہ بھی سدرہ. جیسے جنت کی نعمتوں میں کیلے کا ذکر آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کا کیلا یہ دنیاوی کیلے جیسا ہوگا. اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے انگور کا ذکر آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے کہ جنت میں انگور ہوں گے. تو انگور ہے, کیلے ہیں, کھجورے ہیں, یہ جو نعمتیں جنت میں ہمیں ملے گی, نہریں ہوں گی شہد کی, نہریں ہوں گی دودھ کی, دودھ ملے گا, شہد ملے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا جیسا شہد, دنیا جیسا دودھ, دنیا جیسی شراب, ایسا نہیں کہ دنیا کے بیری کے درخت جیسا ہی وہ بیری کا درخت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہمیں چونکہ آخرت کی چیزیں نظر نہیں آتی, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ جل جلالہ وامن والہ نے وہاں کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ نام دے دیے. اور وہ کون سے نام دیے؟ جو قریب سے قریب ہو سکتے تھے. تو سدرہ جب دیکھا کہ اس درخت تک قریب سے قریب درخت دنیا میں کون سا ہے کہ سدرہ, اس لیے اس کو سدرہ کہا گیا, ورنہ وہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ لقد را من آیات ربہ الکبرى آگے جو آ رہا ہے ان آیات میں سے ایک آیت یہ سدرۃ المنتہا بھی ہے. اور اس سدرۃ المنتہا جو ہے اس کو سدرہ کا معنی بیری کا درخت اور المنتہا کا معنی انتہا کی جگہ, انتہا کی جگہ یعنی سرحد بارڈر. تو بارڈر کا بیری کا درخت, سرحد کا بیری کا درخت, یہ وہ سرحد ہے. کس چیز کے لیے سرحد ہے؟ ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے, ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے عالم الخلق ہے اور سدرۃ المنتہا کے اوپر عالم الامر ہے. اب اوپر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جو قارن دے پیدا کر کے مقرر کیے ہیں وہ ادھر نہیں آ سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ عالم امر میں جب کوئی حکم فرماتے ہیں اور جب فیصلے فرماتے ہیں تو سارے احکام, سارے اوامر اور سارے فیصلے اس سدرہ کے پاس جمع ہوتے ہیں, اس درخت کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پھر ادھر والوں کو یہاں سے تقسیم کیے جاتے ہیں. اوپر سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ بارش کے بارے میں کوئی حکم فرماتے ہیں, روزی کے بارے میں کوئی حکم فرماتے ہیں, عذاب کے بارے میں حکم فرماتے ہیں, زلزلے کے بارے میں حکم فرماتے ہیں, جو بھی نظام ہے اللہ کا چل رہا ہے. تو جب حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے تو وہ سارے احکام آ کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے اور ڈائریکٹر جو بھی فائلیں تیار کرے گا تو وہ نیچے کوئی اس کے نیچے کام کرنے والا ہوگا, اس کے پاس جا کر کے وہ ساری فائلیں جمع ہوں گی اور وہاں سے پھر وہ فائلیں تقسیم ہوں گی کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے. اور ڈائریکٹر کے پاس اگر کوئی چیز پہنچانی ہو کسی کو بھی تو وہ اس آدمی کے پاس اور وہاں سے پھر آگے جاتی ہے. تو اوپر سے جو اوامر اور احکام صادر ہوتے ہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے تو وہ پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا تک, اوپر والے وہاں تک پہنچاتے ہیں, پھر یہاں سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ آگے تقسیم کرتے ہیں. اور بندوں کے جو اچھے اور برے اعمال اوپر جاتے ہیں, اس لیے کہ ریکارڈ رہتا ہے پورا, تو بندوں کے اعمال جو فرشتے یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں تو ان کی انتہا بس یہ سدرۃ المنتہا تک ہے, وہ وہاں جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد آگے کا جو بھی نظام ہے اس نظام کے مطابق وہ ریکارڈ جو ہے اپنی اپنی اصل جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے سفر میں چلتے رہے اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا. تو کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, صرف ایک ہی مرتبہ نہیں, ان کو اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے. اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ پہلی مرتبہ تو غار حرا کے پاس اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس. اور یہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کی فضیلت کو اور اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ اندہا جنت المأوا. یہ کہاں ہے یہ سدرۃ المنتہا؟ کہا کہ اس کے پاس جنت المأوا ہے. جنت کے مختلف نام ہیں, ان میں سے ایک ہے جنت المأوا. اور یہ المأوا جو ہے, المأوا یہ پناہ لینے کی جگہ کو کہتے ہیں, ٹھکانے کو کہتے ہیں. تو اس کو المأوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مومن کا اصل ٹھکانہ ہے. تو یہ جنت المأوا ہے, یہ جنت ہے جو مومن کا اصل ٹھکانہ ہے. تو ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہنچے اور وہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں دیکھا اور سدرۃ المنتہا کا تعارف کراتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جنت المأوا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جنت بنی بنائی آج ہی سے تیار ہے. जन्नत बाद में बनेगी नहीं, जहन्नम बाद में बनेगी नहीं, कब से जन्नत तैयार है, कब से जहन्नम तैयार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हक तआला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है, इसका मतलब है कि जन्नतुल मावा पहले से तैयार। तो जन्नतुल मावा, जन्नत का जो फर्श है, जन्नत की जो जमीन है वो सातवां आसमान है, जन्नत का जो फर्श है वो सातवां आसमान है। और ये सातवें आसमान से जन्नत शुरू होती है तो सबसे निचले दर्जे को जन्नतुल मावा कहते हैं, और फिर उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, और वो दर्जे बढ़ते 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 आखिरी दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, ये आखिरी दर्जा, सबसे बुलंद दर्जा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला शानहू से जन्नत मांगो तो मुतलक जन्नत मत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और जन्नतुल फिरदौस के बारे में हदीस में आता है कि वफौकहु अरशुर रहमान, कि जन्नतुल फिरदौस के ऊपर हक ताला शानहू का अर्श है। तो ये जन्नत इतनी बड़ी है जन्नत कि सातवें आसमान से शुरू होकर हक ताला शानहू के अर्श तक जाती है ये। तो जन्नत जो है, जन्नत उसका फर्श जो है, उसका बिछोना या उसका पहला फ्लोर या उसकी जमीन, वो तो है सातवां आसमान, और जन्नत की छत जो है वो हक ताला शानहू का अर्श है। और उस छत के नीचे जो सबसे ऊंचे दर्जे के ऊपर है वो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह ताला शानहू मुझे, आपको, हमारे सब मुतालिकीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे, हमारे सब मरहूमीन को भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे, अंबिया सिद्दीकीन शोहदा सालिहीन सब वहीं होंगे। अल्लाह ताला शानहू हमारी वहीं पर उनसे मुलाकात कराए और उनका जवार हम सबको नसीब फरमावे। तो कहीं इन सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास एक और मरतबा भी इस फरिश्ते को देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी असली शक्ल में। और ये सिदरतुल मुंतहा कहां है? का सिदरतुल मुंतहा जन्नत के पास है, जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है, तो सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा के पास है। और कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो जब ढांप रही थी बेरी के दरख्त को वो चीजें जो ढांप रही थी, बिल्कुल वेग रखा इसको, इजमाल में रखा, जब ढांप रही थी बेरी के दरख्त को वो चीजें जो ढांप रही थी, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असली शक्ल में देखा, उस वक्त सिदरतुल मुंतहा की कैफियत कुछ अजीब गरीब थी उस सिदरा की, उसको कोई चीज ढांप रही थी। अब क्या ढांप रही थी उस सिलसिले में मुख्तलिफ आ रहा है। बाद उलमा ये फरमाते हैं कि तजल्लियात इलाहिया का खास उस वक्त नुजूल हो रहा था, वैसे भी वो मरकजी जगह है, मरकजी हैसियत रखती है वो जगह, इसलिए हक ताला शानहू की तजल्लियात का वहां नुजूल होता रहता है, लेकिन उस वक्त खास तजल्लियात, इसलिए कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम में खास तजल्लियात का नुजूल हो रहा था। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि दरख्त बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इतने बड़े दरख्त को तजल्लियात इलाहिया ढांप रही थी तो तजल्लियात कितनी नाजिल हो रही होंगी। तो तजल्लियात इलाहिया उस पूरे दरख्त को ढांप रही थी। और बाज रिवायत से पता चलता है कि उसके एक एक पत्ते पर एक फरिश्ता लटका हुआ है जो हक ताला शानहू की हर वक्त तस्बीह बयान करता है। अब लाखों पत्ते, उसके ऊपर लाखों फरिश्ते, तो फरिश्ते खुद नूरानी मखलूक, तो तजल्लियात का नुजूल, ये नूरानी मखलूक एक एक पत्ते के ऊपर और फिर अपनी मासूम जुबान से हक ताला शानहू की तस्बीह में मशगूल। और दूसरी रिवायत से पता चलता है कि तमाम फरिश्तों ने हक ताला शानहू से दरखास्त की, जब मलए आला में यह ऐलान हुआ कि फुला तारीख को फुला दिन हमारे महबूब जो है वो आ रहे हैं आसमानों में ہماری ملاقات کے لیے حضرت جبریل جا رہے ہیں انہیں لینے کے لیے, تو تمام فرشتوں نے درخواست کی کہ ان کی زیارت کا ہم سب کو موقع دیا جائے. جن کی راہ سے وہ گزرنے والے ہیں وہ تو ان کی زیارت کریں گے, لیکن ہم جو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جہاں سے وہ گزرنے والے نہیں ہیں, تو پھر ان سب کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا, ایک جگہ مقرر کی گئی. وہ وقت اور وہ جگہ سدرۃ المنتہا تھی. تو کہا کہ وہ سارے فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں, جتنے فرشتے ہیں سارے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع تھے. تو اب پتا نہیں نور کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں سنہری پتنگیے گر رہے تھے اس درخت کے اوپر چاروں طرف سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نور ہیں, آپ بشر ہیں, مگر آپ کی جو حیثیت ہے روحانی اس اعتبار سے سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اذ یغشا سدرۃ ما یغشا, جبکہ بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی تھی, اس وقت حضرت جبریل کو دیکھا. لیکن وہ جو گھارے ہیرا کے پاس دیکھا تھا اور اب دیکھ رہے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہے, اس لیے کہ 7 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے. اور پتہ نہیں نورانیت اور روحانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا آگے چلا گیا تھا, اس لیے وہ گارے ہیرا کے پاس جب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کی دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوشی جیسی طاری ہو گئی, اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اتر کر انسانی شکل میں آپ کو تسلی دینی پڑی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے بخار زدہ ہونے کی حالت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس سرونی وفی روایت زملونی, اور پھر آپ نیند کی آگوش میں چلے گئے. اور پھر جب بیدار ہوئے تو حضرت جبریل آئے تھے اور کہا کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو اس میں اور اس میں بہت فرق تھا. یہاں پر گیا تھا ما زاغ البصر وما طغى, کہ مکمل کنٹرول تھا اپنے اوپر, پورے استقلال کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. استعداد اس درجے کی تھی تب ہی تو اپنی زیارت کے لیے اللہ نے بلایا. حضرت شیخ العدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو نسبت کی 4 قسمیں لکھی ہیں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات ہوئی, تو یہ جو پہلی ملاقات ہوئی اس میں ایک نسبت منتقل ہوئی. پھر اقرا کہا حضرت جبریل نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانا بقارئین, میں پڑھ نہیں سکتا, میں تو لکھا پڑھا آدمی نہیں ہوں. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر کے دبوچا زور سے, اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ کرا. ابھی جو سینے سے لگایا, دونوں سینے آپس میں مل گئے اور زور سے دبایا, تو کہا کہ دوسری نسبت منتقل ہوئی. تیسری مرتبہ دبایا تو تیسری نسبت منتقل ہوئی, اور تیسری مرتبہ دبایا تو چوتھی نسبت منتقل ہوئی. یہ چوتھی نسبت جو ہے یہ نسبت اتحادی ہے. تو ایک شیخ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے, جب وہ سارا کا سارا مرید محنت کر کے اکتساب فیض کر کے لے لیتا ہے, یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ مرید کی اس محنت کو دیکھ کر شیخ کے ذریعے وہ ساری چیزیں دلوا دیتا ہے جو شیخ کے پاس ہوتی ہے, اسے نسبت اتحادی کہتے ہیں کہ اب دونوں برابر ہو گئے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں ایک سوال کے جواب میں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تین مرتبہ کہنا پڑا کہ پڑھیے میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھیے میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھیے میں نہیں پڑھ سکتا، پہلی مرتبہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع نہیں کر دیا؟ پہلی مرتبہ حق تعالی شانہ نے کیوں وہ قوت اور استعداد نہیں عطا فرمائی، وہ الہام کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھنے لگ جاؤ تم؟ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کر دیتے تو یہ دبانا چھوڑنا دبانا چھوڑنا، اس کی نوبت نہ آتی، اور اس کی اگر نوبت نہ آتی تو یہ نسبت منتقل نہ ہوتی. یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اختصار کے ساتھ گزر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ تیسری مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا تو نسبت اتحادی منتقل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں افضل الملائکہ کے مقام پر پہنچ گئے. یعنی حضرت جبریل کی جتنی روحانیت تھی اتنی روحانیت سب سے پہلی جب وحی نازل ہوئی تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی تھی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی مقام پر تو آپ اس وقت پہنچ چکے تھے جب نبوت ملی، تو اس کے بعد آپ نے 23 سال تک وہ مجاہدے کیے جو اللہ کی کائنات میں کسی نے نہیں کیے، تو آپ روحانیت کے کس مقام پر پہنچ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے؟ تو یہ جب اب جا رہے ہیں وہاں تو روحانیت کا مقام بہت اعلیٰ ہو گیا تھا، بہت اعلیٰ. اسی لیے سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا، بس میری رسائی یہیں تک ہے، آگے میں نہیں پہنچ سکتا. تو بے ہوش نہیں ہوئے آپ اس موقع پر. اور جو کچھ دیکھا آپ نے، جو کچھ دکھلانا منظور تھا، جو کچھ دکھلانا مقصود تھا، اس کو اچھی طرح آپ نے دیکھا. حق تعالی شانہ کو جو دکھلانا چاہتے تھے وہ اچھی طرح دیکھا. ما زغل بصر و ما تغا، نظر ٹیڑی نہیں ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. نظر ٹیڑی نہیں ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. اگر کوئی استاد اپنے طالب علم سے یہ کہے کہ ادھر دیکھو، ادھر یہ بلیک بورڈ پر دیکھو، تو تین قسم کے طالب علم ہوں گے. ایک طالب علم تو وہ ہے جو بالکل وہی دیکھتا ہے جہاں استاد نے دیکھنے کے لیے کہا ہے، کہ مقصود یہی ہے، استاد کو منظور یہی ہے کہ میں بلیک بورڈ کے اوپر جو تحریر ہے اسے دیکھوں. اور دوسرا وہ بلیک بورڈ کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی کنکھیوں سے ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. اور تیسرا وہ بلیک بورڈ پر دیکھتے دیکھتے اوپر گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو دو شکلیں ہیں جن میں جس چیز کو دکھایا جا رہا ہے آدمی اس کو دیکھ کر کے پورا پورا ضبط نہیں کر پاتا. ایک تو یہ کہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ نظر، یعنی نظر اس چیز پر رہے مگر ادھر ادھر ہٹے. تو کہ ما زاغل بصر، نظر ہٹی نہیں، نظر ٹیڑی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دیکھنا تھا وہاں دیکھتے ہوئے ایسی ادھر ٹیڑی ہو گئی یا ادھر ٹیڑی ہوئی، ایسا نہیں ہوا. اور وما تغا، مرئی سے آگے بھی نہیں بڑھی. جس چیز کو دیکھنا تھا اسے دیکھتے رہے اور پھر آگے چلے گئے. اس لیے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عجائبات کی دنیا میں آپ چلے گئے تھے. دائیں دیکھو تو عجائبات، بائیں دیکھو تو عجائبات، اوپر دیکھو تو عجائبات. ایک بادشاہ کے محل میں جب کوئی چلا جاتا ہے اور آداب شاہی سے واقف نہ ہو، وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور بادشاہ کو بھول جاتا ہے. تو شہنشاہ عالم کے دربار میں آپ پہنچے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنی عجائبات کی چیزیں تھیں، لیکن کہا کہ نہ ماں زاگل بسر ہو وہ ماں تگا, نظر ٹیڑی نہیں ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. اب جب نظر ٹیڑی نہیں ہوئی, حد سے آگے نہیں بڑھی, جن چیزوں کو بتلانا مقصود تھا انہی چیزوں کو دیکھتی رہی, تو انہی مقصود چیزوں میں سے ایک جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دکھلانا تھا تو اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور پہچان لیا ہے. ماں زاگل بسر ہو ماں تگا لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, اور تحقیق کے آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا. یعنی ساری بڑی بڑی نشانیاں تو نہیں دیکھی, اس لیے کہ وہ تو لا تعد ولا تحصى ہے, لیکن بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو دکھلانا منظور اور مقصود تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ نے جنت کو بھی دیکھا, آپ نے جہنم کو بھی دیکھا, آپ نے لوح و قلم کو بھی دیکھا, آپ نے حق تعالی شانہ کو بھی دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبرى میں حق تعالی شانہ کا دیدار بھی آ سکتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا, آپ نے سدرا کو دیکھا, آپ نے براق کو دیکھا, آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ نے ارواح کو دیکھا, آپ نے البیت المعمور کو دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, تحقیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا. خلاصہ یہ نکلا کہ حق تعالی شانہ موجود ہیں اور حق تعالی شانہ ایک ہی ہیں, اور حق تعالی شانہ موجود ہیں اور ایک ہی ہیں, اس پر قرآن بھرا پڑا ہے دلیلوں کے ساتھ, اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر دلیل ہے. اور اس کے علاوہ حق تعالی شانہ نے 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے, ان میں سب سے آخری پیغمبر اور سب سے بزرگ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہ کہیں باہر سے اچانک نہیں آئے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, بلکہ یہ تمہارے ساتھی ہیں, صاحب ہیں, تمہارے ساتھی رہے ہیں 40 سال سے, اور ان کو تم صادق اور امین کہتے رہے ہو, لہذا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. ان ہو الا وحی یوحا, یہ وہی بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے. اب رہی بات یہ کہ وہ جو فرشتہ بیچ میں ہے اس کا بھی تعارف کرائی دیتے ہیں. اسی بعد حضرت مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرانے کی اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے عقائد کے مطابق اسرافیل اور میکائیل سے واقف تھے, حضرت جبریل سے واقف نہیں تھے, تو اس لیے ان کا تعارف کرایا کہ یہ جبریل جو ہیں جن کا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں, یہ شدید القوا ہے, ذو مرہ ہے, اور دو مرتبہ ان کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ چکے ہیں, اس لیے باہمی دونوں کا تعارف بھی ہے. اس لیے جب وہ وحی لے کر آتے ہیں تو ایسا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیچ میں ادھر ادھر سے کوئی مداخلت ہوئی ہوگی, وہ خود بڑے مضبوط قوا والے ہیں اور خود زور آور ہیں, اور پھر جب وہ چلتے ہیں تو یسلک ہو ممبئی نے دے وہ من خلف ہی رسدا, آگے اور پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت بھی ان کی حفاظت کرتی ہے, اور پھر جب وہ وحی نازل کرتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں تک ہی حفاظت کا سامان رہتا ہے, اور اس کے بعد بھی کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتا نہیں اچھی طرح پہچانا یا نہیں پہچانا. نہیں پہچانتے, اس لیے کہ دو مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اور دو مرتبہ ملاقات جب ایک عام انسان بھی کسی کی کر لیتا ہے تو تیسری مرتبہ جب وہ آتا ہے تو پہچان لیتا ہے. اور پھر یہ کہ جبریل جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد تو کوئی اس میں گڑبڑ نہیں, نہیں اس کے بعد بھی گڑبڑ نہیں, اس لیے کہ سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. ان علینا جمعہ وقرآن, پھر انہی الفاظ کو زبان پر لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور پھر ان کی تفسیر کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, یعنی اخیر تک حفاظت پوری مکمل بدلا دی. تو اس سے جو ہے رسالت کو ثابت کیا, اور رسالت کو ثابت کرنے کے بعد گویا متوجہ کیا سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو, جو مؤمنین ہیں ان کے ایمان اس سے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اطمینان ملتا ہے ان کو, اور جو منکر ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا محفوظ اور ایسا اعلیٰ درجے کا کلام جو تم تک پہنچا ہے اسے تم قبول کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہیں کامیابی نصیب ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی انوار سے مالا مال فرمائیں، قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کو سمجھنے سے اور قرآن مجید پر عمل کرنے سے اور قرآن مجید کو پوری دنیا میں عام کرنے سے ہمیں وابستہ کرے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قرآن والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم۔ اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بھائی ایمان جو ہے، ایمان یہ بہت ضروری ہے، اور ایمان کے بعد پھر اعمال بھی بہت ضروری ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان وہ خطرے میں پڑتا چلا جائے گا جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی، اور ایمان کی حفاظت کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ خود کا ایمان بھی محفوظ رہے اور دوسروں کا ایمان بھی محفوظ رہے، اور خود کے ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی برے ماحول سے دور رہے، بری چیزوں کو پڑھنے سے دور رہے، اور وداؤٹ نیسیسٹی، بغیر کسی ضرورت کے دوسروں کی کتابیں نہ پڑھیں۔ دوسروں کی چیزیں آج کل یوٹیوب کے اوپر لوگ ایسے ہی ذرا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں یہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرا تو ایمان بہت پختہ ہے، سننے میں کیا حرج ہے، اور پھر لوگ ڈاؤٹ میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اہل علم جو ہے، اہل علم جو علماء ہیں، وہ بھی غیروں کی کتابیں اور غیروں کے آرگیومنٹس اور دلیلیں بغیر ضرورت کے نہیں پڑھتے۔ یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو ان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ باقی عام علماء اس میں نہیں پڑھتے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اچھائی کا اچھا اثر ہوتا ہے، برائی کا برا اثر ہوتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ جو ہیں بالکل ہیلتھی ہیں، اور آپ کہیں کہ چلو آگ میں ہاتھ ڈال کر کے ذرا دیکھتے ہیں، تو آگ تو جھلسے گی آپ کو، یوں کر کے ہاتھ نکال دیں گے تو بھی جھلسے گی، تو اثر تو ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آدمی جو ہے بری چیزوں کو سنے نہیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں، بری چیزوں کو پڑھے نہیں، یعنی غلط چیزوں کو، چاہے وہ اسلامی فرقوں کے بارے میں بھی نہ پڑھیں. بعض لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ فنا فرقے والا ہے چلو اس کا سن لیتے ہیں، فنا فرقے والا ہے اس کا سن لیتے ہیں. نہیں، انہی لوگوں کی باتیں سننی چاہیے جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، پوری امت کا اتفاق یہ صحیح العقیدہ ہے، ورنہ باتیں ہی سننی چاہیے. ایک یہ بات ہے، اور ساتھ میں اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یعنی اطمینان نہ رہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں، اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. یعنی حد سے زیادہ خوف کی بھی ضرورت نہیں ہے، امید بھی ہو کہ الحمدللہ اتنی عمر تک اللہ نے ایمان کے ساتھ وابستہ رکھا ہے تو آگے بھی معاملہ ٹھیک ہی رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا، یہ امید بھی رکھے، مگر یہ ڈرتا رہے کہ کہیں میں غلط قدم اٹھانے جاؤں اور کہیں یہ ایک بدعملی سبب نہ بن جائے میرے کفر کا، کہیں غرور آ جائے کہ جانتا ہے میں کون ہوں، میں مومن ہوں، نہیں یہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ تو ایک تو ایک ہے بری چیزوں سے بچے، دوسرا یہ کہ اچھے اچھے اعمال کرتا رہے، تیسری چیز یہ کہ ڈرتا رہے اور امید بھی رکھے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اور چوتھی چیز یہ کہ جن لوگوں کے ایمان پختہ ہے، اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھا. آج کل جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں ایتھیزم کے بارے میں، دہریت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں لوگ مشورہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے محفوظ طریقہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا کہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈ لو، اس کے پاس خود بھی جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی لے کے جاؤ، یہ سب سے محفوظ طریقہ. ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اللہ والوں سے جوڑتے نہیں، تو ہماری صحبتیں الگ ہیں، ہمارے بچوں کی صحبتیں الگ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کہاں کہاں بیٹھ رہا ہے، یہ یوٹیوب پر کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، کس کس کی صحبت میں جا رہا ہے. تو ایک دم سے آپ 10-12 سال کی عمر میں پکڑ کے لانا چاہیں گے، وہ تو نہیں آئے گا، بچپن ہی سے مزاج بناؤ ایسا، گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بناؤ کہ بزرگوں کی باتیں پڑھی جا رہی ہوں، ماں باپ بیٹھ کر کے بزرگوں کی باتیں کرے اپنی اولاد کے سامنے، ان کو مسجدوں میں لائیں، ان کو دروس میں لائیں، ان کو مجلسوں میں لائیں. پورے ملک میں متقی پرہیزگار علماء ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے، اور یہ کسی نے مشورہ کر کے نہیں کیا ہے کہ بھئی حضرت آپ بالٹی کو سنبھال لیجیے، کسی کو بلیک بن میں بھیج دیا. ہر کام اس طرح ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ اسی طرح ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے خود ہی اسباب اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ جس ملک میں آپ چلے جاؤ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی آپ کو نیک بندہ ملے گا، اللہ کا ہر علاقے میں آپ کو ملے گا، بس چاہیے کہ آپ ڈھونڈے اور ان سے فائدہ اٹھائیں. نالج کام نہیں آئے گا، نالج بھی ضروری ہے مگر صرف نالج کام نہیں آتا، نالج کے ساتھ روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. نالج جو ہے نالج اس میں کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے، روحانیت میں کنفیوژن پیدا نہیں کر سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے شیطان فرشتے کی شکل میں آیا، شیطان فرشتے کی شکل میں آیا. اب علم بھی بہت اعلیٰ تھا، غور سے سننا، علم بھی بہت اعلیٰ تھا اور روحانیت بھی. روحانیت علم کے بغیر تو آ نہیں سکتی نا، روحانیت تو آتی ہے شریعت پر عمل کرنے سے، تو شریعت پر عمل ہوگا علم سے، تو علم ہوگا تو ہی روحانیت تو آئے گی. تو علم بھی بہت اعلیٰ تھا، روحانیت بھی بہت اعلیٰ. تو شیطان نے نمودار ہو کر کے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالی شانہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے بہت عبادت کی، اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کی، اتنے سال ہو گئے تو اللہ آپ سے خوش ہو گیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اب جنتی آپ، اب آپ کو حرام کاموں سے بچنے کی ضرورت نہیں اور فرض واجب کرنے کی ضرورت نہیں، بس آج آپ کو سرٹیفکیٹ جنت کا دے دیا ہے، چھٹی. تو علم جو ہے علم اس نے دستگیری فرمائی, علم کام آیا, علم کام آیا, علم نے دستگیری فرمائی. اور سوچا آپ نے, سوچا کا مطلب ہے کہ فوراً ذہن میں بات آتی گئی کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان میں پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تو شروع ہی سے جنتی ہوتے ہیں, پھر یہ عبادتیں مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں اور مقام بہت اونچا, تو کسی پیغمبر کو تو اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اب تو جنتی ہو گئے اب تجھے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ لا حول ولا قوة الا باللہ علم کی برکت سے بچے, علم کی لا حول ولا قوة الا باللہ. تو وہ جو شکل تھی فرشتے کی وہ تو ختم ہو گئی لاحول پڑھنے کی وجہ سے, چیخ ماری اس نے شیطان نے اور اندازہ ایسا ہوا کہ اب وہ بھاگ رہا ہے, لاحول کا بم جو گرا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ یہ عبد القادر, یہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, اور حقیقت بھی تھی کہ سبب علم بنا تھا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ورنہ ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا مگر اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے, ایسے 70 لوگوں کو میں نے اسی دھوکے سے گمراہ کر دیا. دیکھو علم ذریعہ تو بنا, سمجھ میں آ گیا, علم ذریعہ بنا مگر اصل جو ہے وہ روحانیت ہے. اس لیے کہ روحانیت سے حق تعالی شانہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. تو اس نے جب یہ کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا, ورنہ 70 بزرگوں کو میں گھرا چکا ہوں اس مقام سے جو تیری درجے کے صاحب علم نہیں تھے. اب اگر روحانیت نہ ہوتی تو یہاں پھسل جاتے آپ بھی, مگر روحانیت تھی اس لیے اللہ کی معرفت حاصل تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ توبہ کر, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, میرے اللہ نے مجھے بچایا. تب اس نے کہا کہ یہ خیال اگر تم کو آ جاتا کہ علم نے بچایا تو تم گمراہ ہو جاتے. روحانیت, یہ روحانیت جو ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور یہ روحانیت ملتی ہے روحانیت والوں کی صحبتوں میں. اس لیے ماشاءاللہ بزرگان دین اللہ تعالی شانہ ہر جگہ پر پیدا فرماتے ہیں, ہر جگہ بھیجتے ہیں, اپنے نظام سے چلاتے ہیں. تو یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے پاس بیٹھیے, خود بھی بیٹھیے, بچوں کو بھی لے جائیے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ, ان کو کیا سمجھ میں آئے ہوگا آج کسی درد المنتہا کیا ہے اور فنا کیا ہے, فنا کیا ہے, فنا کیا ہے. تو علم ان کو نہیں ملا لیکن اس مجمع کی برکت اور روحانیت ملی. حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ ان کا سایہ ہم لوگوں پر دادر قائم رکھے, اور ماسک پہنے ہوئے ہیں اس لیے سب پہچانے نہیں جاتے. علماء کی کتنی بڑی تعداد ہے, ہم لوگ جب ہمارے شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمارے حضرت سے استفادے کے لیے جا رہے ہیں, ان کی صحبت کی برکت کے لیے جا رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے یہ. لیکن جب ہم ہمارے شیخ کے پاس جاتے ہیں نا تو اس مجمع میں پتہ نہیں اور کتنے شیوخ ہوتے ہیں اور کتنے اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا مرکز تو ہمارے شیخ ہونے چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق ہمارے حضرت سب سے بڑے ہیں مگر 20-25-30-40 اور اللہ والے بیٹھے ہوئے ہوں, تو ان کی آپس میں روحانیت اگر آپ ملا لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ایسا نہیں سمجھے گا کہ بچے کو لے جائیں گے تو اس کو درس قرآن میں کیا سمجھ میں آئے گا, اس کو حضرت کی مجلس میں کیا سمجھ میں آئے گا, حضرت تصوف کی باتیں کرتے ہیں. لے جاؤ, اصل صحبت ہے, اصل صحبت ہے, روحانیت ملتی ہے, نورانیت ملتی ہے. ہمیں بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں پکڑ کے لے جایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس, اور بچپن ہی سے ایک ایسا ذہن بنایا ہوا تھا بچپن ہی سے کہ فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں, تو میں بھی بہت خوشی سے تیار ہوتا تھا, بلکہ میرے اور ساتھیوں کو بھی کہتا تھا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں ہمیں جانا چاہیے ملنے کے لیے. اس زمانے میں تو وہ وین ہائر کرتے تھے, गाड़ियां अपनी होती नहीं थी, तो मैं भी दो तीन को तैयार कर लेता था कि जाना है, सब किराया देते थे और जाते थे, इतना एहतमाम करते। तो ये दुआ के दौरान पता नहीं क्यों ये ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि इसमें कोई मकसद होगा, तो अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत, ये एथीज्म का यही तरीका, अच्छी सोहबत, ईमान वालों की सोहबत में ईमान मजबूत होगा, अच्छे माहौल में लाओ अच्छे, और पूरे मैं यहां की दावत नहीं दे रहा हूं, यहां आप आए तो हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई हमारे लिए सदके जारी आप बनेंगे, हमारी बात सुनकर के अमल करेंगे, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि जहां आपका दिल लगे ढूंढो मुत्तकी परहेजगार उलमा को और उनकी सोहबतों में बैठो, पीरी मुरीदी तो बात की बात है, बैठो इस नीयत से जाओगे अल्लाह इनके पास जो है वो हमें दे दे, अल्लाह ताला शानहू हम सबको तौफीक दे।